جمعہ 29 دسمبر سہربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستان میں حزب اختلاف کے رہنما خورشید شاہ نے حکمراں جماعت کے رہنماؤں کے سعودی عرب جا کر اندرونی معاملات طے کرنے کی خبروں کی مذمت کی ہے، مگر حکمراں جماعت کے ایک سینیٹر نے کہا،
جو فیصلے ہوں گے وہ پاکستان میں ہوں گے، کوئی بھی ملک کتنا بھی ہمارا دوست کیوں نہ ہو، وہ پاکستان کے اندر کی سیاست کو اس طرح افیکٹ تو نہیں کر سکتا۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ دو دن قبل پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے سعودی عرب کے اچانک دورے پہ جانے کے بعد حزب اختلاف کی جماعتوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شریف برادران سعودی عرب کی مدد سے ایک اور این آر او حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ایسا ہونے کی صورت میں وہ احتجاج کریں گے۔ دوسری جانب حکمراں جماعت مسلم لیگ نون نے ان الزامات کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں اپنی بوکھلاہٹ میں ایسے الزامات لگا رہی ہیں۔ پاکستان میں حکمراں جماعت مسلم لیگ نون سے رکن قومی اسمبلی اور کیٹ کے وزیر مملکت طارق فضل چوہدری نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
کیا سعودی گورنمنٹ کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر اتنا اثر رسوخ ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان جو کیم ہے سعودی عرب کے، کیا انہیں جواب دے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو آپ مجبور کریں، یا پاکستان کی جو احتساب کورٹ ہے اس کو آپ مجبور کریں، یا چیئرمین نیب کوئی ہفتہ وار رپورٹ سعودیہ میں جا کے جو کنگ ہیں وہ ان کو سبمٹ کرتے ہیں؟ کیا بچوں والی گفتگو یہ کر رہے ہیں؟
شام کے شمال مغربی علاقے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران باغیوں اور حکومتی فورسز کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں 66 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں شمائلہ جعفری۔
شام کے شمال مغرب میں ادلب اور حما کے درمیان شام کی حکومتی فورسز اور باغی جنگجوؤں کے درمیان جاری لڑائی میں حکومتی فوج کو روسی جنگی طیاروں کی مدد بھی حاصل تھی۔ شام کے حالات پر نظر رکھنے والی برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کی شامی آبزرویٹری کے مطابق ادلب اور حما کے درمیانی علاقوں پہ ہونے والے فضائی حملے میں 19 عام شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 7 بچے بھی شامل ہیں۔ ادلب واحد صوبہ ہے جو اب بھی باغی جنگجوؤں کے قبضے میں ہے۔
ایران کے مختلف شہروں اصفہان، ہمدان اور تہران میں دوسرے روز بھی حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ایرانی رہنما عراق، شام، لبنان اور یمن کی جنگوں میں اپنے وسائل ضائع کر رہے ہیں اور ایرانی عوام کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ دوسری جانب تہران کے گورنر جنرل کے مطابق مظاہروں کے لیے اجازت نامے جاری نہیں کیے گئے اور اس طرح کے مظاہروں سے پولیس کے ذریعے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ایک سرکاری اہلکار کے مطابق سخت الفاظ میں نعرے بازی کرنے پر 52 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے اپنے صارفین سے معافی مانگ لی ہے۔ ایپل کے اس اعتراف کے بعد کہ وہ جان بوجھ کے پرانے آئی فونز کو سست کر دیتا ہے، اس پر تنقید جاری ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں نازش سفر۔
ایپل کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ وارنٹی گزر جانے کے بعد بیٹری تبدیل کرنے کی قیمت میں کمی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگلے سال سافٹ ویئر بھی جاری کیا جائے گا جس کی مدد سے صارفین اپنے فون کی بیٹری کی صحت کو جانچ سکیں گے۔ اپنے بیان میں کمپنی نے مزید کہا کہ وہ صارفین کی شکایات کا جائزہ لے رہے ہیں تاکہ ان کا ازالہ کیا جا سکے، اور صارفین کے اعتماد کو جو ٹھیس پہنچی ہے اس کے بعد ان کا کمپنی پر اعتماد بحال کیا جا سکے۔ اس سے قبل ایپل نے اعتراف کیا تھا کہ وہ پرانے فون کو آہستہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ ان فونز کی زندگی بڑھانا ہوتی ہے تاکہ وہ زیادہ عرصے چل سکیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کے حوالے سے جاری تحقیقات میں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ تفصیلات بتا رہی ہیں شمائلہ خان۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت سے متعلق تحقیقات کتنا عرصہ جاری رہیں گی، تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ انکوائری کے باعث امریکہ کی ساکھ خراب ہو رہی ہے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر اس امکان کو مسترد کیا کہ روس نے امریکی انتخابات میں مداخلت کی تھی۔ وائٹ ہاؤس اور تحقیقاتی ٹیم کے درمیان ان دنوں کشیدگی پائی جاتی ہے، اور امریکی صدر کو باقاعدہ طور پر اس بات کی تردید کرنی پڑی تھی کہ وہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ رابرٹ مولر سے یہ ذمہ داری واپس لینے والے ہیں، تاہم انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ ان کے پاس جسٹس ڈپارٹمنٹ کی تحقیقات شروع کرنے کے ساتھ ساتھ ختم کرنے کے اختیارات بھی ہیں۔
مصر کے حکام کے مطابق دارالحکومت قاہرہ کے جنوب میں ہیلوان نامی علاقے میں گرجا گھر پہ ہونے والے حملے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک حملہ آور ہلاک ہو گیا جبکہ ایک مشتبہ ملزم کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ چین نے امریکہ کے اس الزام کی تردید کی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شمالی کوریا کو غیر قانونی طور پہ تیل کی فراہمی کی اجازت دے رہا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے ٹویٹر پر پوسٹ کیے جانے والے پیغام کا براہ راست ذکر کیے بغیر چین کی وزارت خارجہ کے اہلکار نے کہا کہ غیر ضروری طور پر سنسنی پھیلانے سے باہمی اعتماد اور تعاون کے فروغ میں رکاوٹیں پیدا ہوگی۔ یہ خبریں اپنی بی بی سی اردو سروس سے سنیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں کھیلوں کی دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات کی تفصیل بھی شامل ہے، دوسرے موضوعات بھی ہیں، لیکن سیربین کے آغاز میں اس خبر کی تفصیل اور تجزیہ کہ پاکستان میں حکمراں جماعت مسلم لیگ نواز نے ان الزامات کو رد کر دیا ہے کہ وہ مقدمات میں سزاؤں سے بچنے کے لیے سعودی عرب کی مدد حاصل کر رہے ہیں۔ دو دن قبل پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے سعودی عرب کے اچانک دورے پر جانے کے بعد حزب اختلاف کی جماعتوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شریف برادران سعودی عرب کی مدد سے ایک اور این آر او حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں، اور ایسا ہونے کی صورت میں وہ احتجاج کریں گے، یعنی حزب اختلاف احتجاج کرے گی۔ تفصیلات نازج ظفر کی اس رپورٹ میں۔
پنجاب کے وزیراعلی شہباز شریف 27 دسمبر بدھ کے روز سعودی عرب کے لیے روانہ ہوئے۔ انہیں لینے کے لیے سعودی عرب کے شاہی خاندان نے خصوصاً ایک طیارہ بھیجا تھا۔ پنجاب گورنمنٹ کے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیراعلی عمرے کی ادائیگی کے ساتھ سعودی عرب میں رہنماؤں اور اعلیٰ سرکاری افسران سے ملاقات بھی کریں گے۔ شہباز شریف کی روانگی سے دو دن قبل ہی مسلم لیگ نون کے سربراہ اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے انہیں 2018 کے انتخابات میں اعلیٰ ترین عہدے کے لیے نامزد کیا تھا۔ شہباز شریف کے اچانک سعودی عرب جانے پر حزب اختلاف کی جماعتیں اسے حکمران جماعت خصوصاً شریف برادران کی جانب سے اپنے مقدمات سے بچ نکلنے کے لیے سعودی مدد حاصل کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں، اور خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ انتخابات کے قریب شریف خاندان ایک دوسرا این آر او حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آج ایک پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے خبردار کیا کہ اگر شریف برادران نے این آر او حاصل کرنے کی کوشش کی تو ان کی جماعت ایک بار پھر سڑکوں پر ہوگی۔
سعودی عربیہ میں تحریک چلانے چلے گئے دونوں بھائی، وہ بھی جاؤ، وہ دوسرا بھی جانے لگا ہے کہ اگر انہوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو اب کسی طرح کی چھوٹ مل جائے گی، میں انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ پاکستان کی پبلک جو اب سڑکوں کے اوپر آئے گی، سارا پاکستان تیار ہے۔ کافی دھوکے ہو چکے ہیں کہ بڑے طاقتور ملک کو لوٹ کے اور این آر او لے لیں، بیچارہ غریب آدمی جیلوں میں جائے، اس باری قوم ساری سڑکوں پہ نکلے گی۔
ادھر حزب اختلاف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے کل ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کے سیاسی مسائل کے حل کے لیے کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹانا صحیح نہیں۔
مگر پاکستان ایک نیوکلر پاور ہے، 20 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس کے اپنی پالیسیاں ہونی چاہیے، ان کا اپنا رول آف لا ہونا چاہیے، ان کا اپنا آئین ہے، ہمیں فیصلے خود کرنے چاہیے، ہمیں دوسرے کے دروازوں کو کھٹکھٹانا کرنا یہ بڑا مجھے تکلیف دہ ہو رہا ہے۔
سعودی عرب کی پاکستانی سیاست میں مداخلت کے حوالے سے مسلم لیگ نون سے وزیر مملکت طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ شریف برادران کے سعودی عرب کے شاہی خاندان سے ذاتی تعلقات ہیں، لیکن حزب اختلاف بتائے کہ کیا سعودی عرب پاکستان میں عدالتوں اور احتساب کے اداروں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔
کیا سعودی گورنمنٹ کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر اتنا اثر رسوخ ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان جو کنگ ہیں سعودی عرب کے، کیا انہیں جواب دے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو آپ مجبور کریں، یا پاکستان کی جو احتساب کورٹ ہے اس کو آپ مجبور کریں، یا چیئرمین نیب کوئی ہفتہ وار رپورٹ سعودیہ میں جا کے جو کنگ ہیں وہ ان کو سبمٹ کرتے ہیں؟ کیا بچوں والی گفتگو یہ کر رہے ہیں؟
اس سے قبل 27 دسمبر کو ہی بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے گڑی خدا بخش میں جلسے کے دوران کہا تھا کہ اگر کسی لیڈر کو این آر او دیا گیا تو وہ ہر صورت میں اس کے خلاف لڑیں گے جبکہ خورشید شاہ نے کل صحافیوں سے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کا این آر او ملک میں اقتدار کی منتقلی کی بہترین مثال بنا، جبکہ یہ این آر او عدالتوں کی دی ہوئی سزاؤں سے بچنے کے لیے ہوگا۔ نازر ظفر، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور نازی ظفر کی اس رپورٹ کے تناظر میں میں نے کینیڈا میں مقیم صحافی اور تجزیہ نگار راشد حسین سے بات کی، جنہوں نے اپنی صحافتی زندگی کا طویل عرصہ سعودی عرب میں گزارا ہے۔ راشد حسین سے میرا پہلا سوال تھا کہ مشرق وسطی میں پاکستان کے تعلقات کی نوعیت تاریخی اعتبار سے کیا رہی ہے اور کب شروع ہوتی ہے؟
عمر، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک پاکستانی سفیر نے مجھ سے یہ کہا تھا، شاہ سلمان کے حوالے سے، جو اس وقت گورنر ریاض ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے پاکستانی سفیر سے کہا تھا کہ جب ان کے والد یعنی شاہ عبدالعزیز کا وصال ہوا تھا، تو اس وقت جو واحد لیڈر دنیا کے وہاں موجود تھے ان کی میت میں، ان میں گورنر جنرل پاکستان کے غلام محمد ہوا کرتے تھے، وہ موجود تھے۔ اور یہ ایک، اس وقت کوئی اور لیڈر نہیں آیا تھا۔ سعودی عرب کی پوزیشن کچھ بھی اس وقت دنیاوی افق پر، سعودی عرب ایک طاقت کی حیثیت سے نمودار نہیں ہوا تھا۔ تیل کی دولت کی وہ ریل پیل نہیں تھی کہ دنیا ان کی طرف اٹریکٹ ہو، لیکن اس وقت بھی پاکستانی گورنر جنرل وہاں موجود تھے، اور یہ اس ریلیشن شپ کی عکاسی کرتا ہے جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان رہے۔ پھر مجھے ایک کچھ اور چیزیں یاد آتی ہیں، مثال کے طور پر قدرت اللہ شہاب کے کہیں پر نے ذکر کیا تھا کہ 1960-62 میں جنرل ایوب خان کے ساتھ وہ بھی گئے تھے اور دہران کے ایئرپورٹ پہ اترے، اور اس وقت پاکستان ایک بہت بڑی طاقت تھا ان کے سامنے، جبکہ سعودی عرب افق پر ابھر ہی رہا تھا۔
ایک زمانہ تھا کہ جب پاکستان کے ایک وزیر اعظم نے عرب ممالک کے لیے کہا تھا کہ 0+0+0 ہی ہوتا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا معاملہ ہوتا ہے، پاکستانی رہنما سعودی عرب پہنچتے ہیں۔ اس تبدیلی کے بڑے بڑے ایسے کون سے سنگ میل آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ کون سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہو کہ پاکستان میں کوئی بحران ہے یا کوئی بڑا مسئلہ ہے اور رہنما جو ہیں وہ سیدھے سعودی عرب پہنچے ہوں؟
عمر، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ حسین شہید سہروردی کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے جو سعودی عرب اور پاکستان کے معاملات پہ جب سعودی انفلوئنس بڑھتا چلا گیا، وہ 73 کے بعد سے بڑھتا چلا گیا۔ اس سے پہلے تک جو پاکستانی جاتے تھے وہ خدمت کرنے جایا کرتے تھے، لیکن 73 کے بعد سے جو پاکستانی جانے لگے وہ پیسے کمانے کے واسطے جانے لگے، اور آج بھی تقریباً 15-16 لاکھ یا بعض لوگ اسے 20 لاکھ تک پاکستانی ہیں جو کہ سعودی عرب میں نوکری کر رہے ہیں۔ جب 1977 کی تحریک ہوتی تھی، ہو رہی تھی پی این اے کی بھٹو صاحب کے خلاف، تو اس میں جو ایک بہت قوی کردار تھا، ایک بہت فعال کردار ادا کر رہے تھے اس مسئلے کو نپٹانے میں، وہ سعودی سفیر اس زمانے میں جو اسلام آباد میں موجود تھے، ان کا ایک بڑا کردار تھا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء کا دور آتا ہے، اور جنرل ضیاء کے دور میں پھر افغانستان کی کہانی ہوتی ہے، اور اس میں سعودی عرب کے پیسوں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ فائننس اسے سعودی عرب کر رہا تھا اس جنگ کو، اور پاکستان سے کے پیادے اس میں موجود تھے، اور امریکہ کی ایک اسٹریٹجک آبجیکٹیوز پورے ہو رہے تھے۔ اس دور میں سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات نے ایک نیا رخ اختیار کیا، جس میں دفاعی معاملات بھی بڑھتے چلے گئے، اور جنرل ضیاء کا جو انفلوئنس تھا، جنرل ضیاء کی جو پوزیشن تھی، وہ سعودی عرب عوامی طور پہ بھی سعودی عرب میں بہت بڑی۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا ایک اور فیز آتا ہے، وہ اس وقت آتا ہے جب نواز شریف کے اور جنرل مشرف کے تعلقات کی کہانی آتی ہے، اور پھر نواز شریف صاحب کو وہاں پناہ دی جاتی ہے اور یہ وہاں جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف ادوار ہیں، اور پھر جو تعلقات بڑھے، کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن سے ملاقات کے لیے، یہ اس طرح کی کہانیاں سامنے آئی ہیں کہ نواز شریف صاحب بہت بے چین و بیتاب تھے، اور پھر ان کی بالآخر جدہ میں ملاقات ہوتی ہے، اور پھر ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، ہمارا دار و مدار سعودی عرب پہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ سعودی عرب کو جب ضرورت پڑی، انہوں نے ہمیں کچھ پیسے دے دیے، اور پھر ہم استعمال ہوتے چلے گئے۔
یہ تھے صحافی اور تجزیہ نگار راشد حسین۔ پاکستان مسلم لیگ اپنے اس فیصلے اور طرز عمل پر کیا موقف رکھتی ہے؟ میں نے بات کی پی ایم ایل این کے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم سے، اور پہلے ان سے پوچھا کہ حزب اختلاف کی تنقید کے جواب میں وہ اپنی پارٹی کا دفاع کیسے کریں گے؟
دیکھیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں اور ابھی بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں خطے کے اندر بھی، پھر امریکن کوئی تھریٹس آ رہی ہیں، تو ان اس کانٹیکسٹ کے اندر اگر پرائم منسٹر کسی کو بھی ڈپیوٹ کر کے بھیجتا ہے وہاں اور کوئی ملکی سطح کی بات ہوتی ہے، تو اس کے اندر یہ انٹرنل پالیٹکس کی کیا بات ہوئی؟
آپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ خطے کی صورت حال بدل رہی ہے، امریکہ کی طرف سے کچھ تھریٹس ہیں، اور ایسے میں سعودی عرب جانا اور ان سے قربت بڑھانا ضروری ہے، لیکن یہ بھی تو آپ مانیں گے نا کہ سعودی عرب خود امریکہ کا بہت بڑا اتحادی ہے اور وہ امریکہ کی مرضی منشا کے بغیر شاید کسی قسم کا کوئی قدم نہ اٹھا سکے.
دیکھیں، یہ آل دی مور ریزن کہ پاکستان بھی تو امریکہ کا اتحادی ہے، سعودی عربیہ بھی ہے، اور اگر ہمیں اس طرح کی تھریٹس آ رہی ہیں کہ آپ کو نوٹس پہ رکھ رہے ہیں یا یہ وہ، تو ہم اپنے دوستوں کو سعودی عربیہ کی امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہم اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو تعلقات ہیں مختلف پاور سے انکلوڈنگ ایران، وہ سعودی عربیہ استعمال کر سکتا ہے اپنے بینیفٹ کے لیے.
تو آپ کے خیال میں یہ محض ایک اتفاق ہے کہ پارٹی کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ مسلم لیگ کی طرف سے اگلے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے، اور پھر شہباز شریف کے لیے شاہی طیارہ سعودی عرب سے آتا ہے اور کچھ اور رہنما بھی وہاں جاتے ہیں، اور اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ میاں نواز شریف خود بھی جانے والے ہیں، تو یہ محض ایک اتفاق ہے کہ ایسے وقت میں پرائم منسٹر نے شہباز شریف کو بھیج دیا ایسے معاملات کے لیے، نہ کہ وہ خود جاتے یا وزیر خارجہ کو بھیجتے ہیں؟
بالکل ٹھیک. دیکھیں، یہ ڈپلومیسی کے اندر آپ کسی منسٹر کو، کسی پارلیمنٹیرین کو اپنے طور سے، میں پیچھے پرائم منسٹر نواز شریف یا فارمر پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے مجھے برطانیہ بھیجا تھا ایز اے سینیٹر ٹو اسپیک ٹو دیم آن کشمیر کے ایشوز کے اوپر، تو وہ تو ڈیپیوٹ ہو سکتا ہے. جو شہباز شریف صاحب کے متعلق فارمر پرائم منسٹر نواز شریف نے کہا ہے وہ ہمارا پارٹی کا ایک اندرونی ایشو ہے، لیکن اس کی فارمل سینکشن پارٹی کی مرکزی کمیٹی میں
نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے وقت میں ان کے لیے شاہی طیارہ آنا، اور جی
دیکھیں، شاہی طیارہ تو پاکستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ طیارے تو آتے ہیں، ایون جنرل پرویز مشرف کو آنے لے جانے کے لیے بھی آتے جاتے رہے ہیں، رحیل شریف صاحب کو بھی بھیجنا کرنا، اور وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ طیارے کے آنے کی وجہ سے، لیکن شہباز شریف صاحب کا یا ان کی فیملی کا ایک سعودی فیملی کے ساتھ ایک اپنا مراسم اور تعلق بھی ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ 8-10 سال کی یہ جو یہاں سے باہر رہے ہیں ایگزائل میں، تو سعودی عربیہ نے ان کو پورا اپنا ایک پیلس دیے رکھا جہاں وہ رہے.
اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ نواز شریف جب جدہ گئے تھے تو ان کو شاہی محل میں جگہ دی گئی تھی، وہ شاہی خاندان کی طرف سے ان کو جگہ دی گئی تھی، رہنے کو محل دیا گیا تھا. پاکستان کے اکثر سیاسی بحرانوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سعودی عرب کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتا ہوا نظر آیا ہے، اور جیسے کہ آپ نے خود یہ جدہ روانگی کا ذکر کیا، کیا سعودی عرب کو پاکستان میں بادشاہ گھر کے طور پر دیکھا جانا درست ہوگا؟
نہیں، بادشاہ دیکھیں، ایک فرینڈلی کنٹری ہے، ایک دوست ملک ہے، اور اس کا بھی ایک حد تک یہ امپیکٹ ہو سکتا ہے نا، ان کی خواہشات کے مطابق یا خواہشات کے برعکس پاکستان کے اندر تو مختلف تبدیلیاں آتی رہی ہیں، تو یہ کاؤنٹ کرنا کہ وہ کنگ میکرز ہیں پاکستان میں، آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ از رائٹ. پرویز مشرف صاحب کے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات اور وہ تھے، لیکن پرویز مشرف صاحب بھی یہاں سے ایک انٹرنل ایکشن کے تحت ایک پارلیمنٹ کے پریشر میں ان کو اور پولیٹیکل پریشر میں جانا پڑا، تو آنا جانا لگا رہتا ہے. میں کئی دفعہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب تھی، میں ان کے ساتھ ملٹری شیک کی تھا، بہت اچھے مراسم تھے سعودی کے ساتھ، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر جا کے وہاں کو ہم فیصلہ کر رہے ہیں. جو فیصلے ہوں گے وہ پاکستان میں ہوں گے، وہ ہماری عوام کرتی ہے. کسی کے باہر کوئی بھی ملک کتنا بھی ہمارا دوست کیوں نہ ہو، وہ پاکستان کے اندر کی سیاست کو اس طرح افیکٹ تو نہیں کر سکتا.
پی ایم ایل این کے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم جو کہہ رہے تھے کہ کوئی ملک پاکستان کے اندرونی معاملات اور سیاست کو متاثر نہیں کر سکتا. بے شک کہ سعودی عرب اور پاکستان دو برادر اسلامی ممالک ہیں, مگر اسلامی ممالک تو بہت سے اور بھی ہیں. میں نے دفاعی تجزیہ نگار عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں سعودی عرب کا کردار کیا اس وجہ سے ہے کہ اس کے پاکستانی فوج سے تعلقات خاصے گہرے ہیں؟
اس کی دو وجوہات ہیں جی. جو کہ ایک نئے آپ کو بڑھتا ہوا کردار سعودی عربیہ کا پاکستان میں نظر آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو اب امریکہ وہ کردار جو کہ اب سعودی عربیہ کرنے جا رہا ہے وہ کردار ادا کرنے کے لیے امریکہ نہیں ہے. بہت عرصہ تک یہی ہوتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ جو یہاں کے اندرونی مسائل ہیں اور اس میں جو مسالے کی ذمہ داری ان کی ہوتی تھی, اب وہ کردار جو ہے وہ لگتا ہے کہ سعودی عربیہ اس میں کچھ کرا رہا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں سول اور ملٹری جو قیادت ہے ان کے ساتھ سعودی عربیہ کے خاص کر کے یہ والی جو سول قیادت ہے اس کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں اور فوج کے ساتھ تو بالکل ہیں ہی ہیں.
تو سعودی عرب کس طرح پاکستان کے سول ملٹری تعلقات میں اتنا مؤثر کردار ادا کر پا رہا ہے؟ کیا تمام سویلین قیادت ان سے مدد لیتی ہے, یا یہ ہے کہ کوئی پاکستان میں مخصوص سیاسی قوتیں ہیں, کوئی سیاسی پارٹی ہے, گروہ ہے جو سعودی عرب کی مدد طلب کرتا ہے؟
جو دیکھنے میں آیا ہے کہ سول میں تو پی ایم ایل این کی قیادت جو ہے ان کا ایک خاصا جھکاؤ ہے سعودی عربیہ کی طرف. پیپلز پارٹی کے زمانے میں, پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی 2008 سے 2013 تک, تو ان کا جھکاؤ ذرا یو اے ای کی طرف تھا, امارات جو ہیں ان کی طرف یا ایران کی طرف تھا, بلکہ سعودی عربیہ کے ساتھ وہ تعلقات نہیں تھے. زرداری صاحب سے سعودی عربیہ جو تھا وہ خوش نہیں تھا.
تو آپ کے خیال میں سعودی عرب اس طرح کا جو کردار ادا کر رہا ہے پاکستان کی اندرونی سیاست میں یا سول ملٹری تعلقات میں, یہ وہ اپنی ایما پر کرتا ہے, یا ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض اوقات دوسری قوتیں ہیں, عالمی قوتیں ہیں, ان کے کہنے پر سعودی عرب پھر بیچ میں آتا ہے اور مصالحت کی یا کسی طرح اتفاق رائے کی کوشش کرتا ہے؟
عمر, ایک زمانے میں یہ تھا کہ جو کام امریکہ نہیں کہہ سکتا تھا پاکستان کو, جب پاکستان سے لگتا تھا اسے کہ اب یہ چھوٹے موٹے کام ہیں جو کہ پاکستان سے جس کے بارے میں پاکستان کو کہنا چاہیے یا کہنے کی ضرورت ہے, تو ماضی میں ہوتا تھا کہ وہ سعودی عربیہ کے تھرو کراتے تھے. سعودی عربیہ پھر پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہوتا تھا, وہ پیغام رسانی کا کام دیتا تھا. لیکن میرے خیال میں اب جو ریجنل جو بن رہی ہے, تصویر بن رہی ہے, اس میں میرے خیال میں امریکہ چاہے گا کہ پاکستان سعودی عربیہ کے زیادہ قریب ہو بنسبت ایران کے. سو ایک تو یہ بات ہے, لیکن میرے خیال میں اس وقت سعودی عربیہ پیغام رسانی کا کام نہیں کر رہا, بلکہ شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں, جو ایک نیا ایک گروپ بنانا چاہ رہے ہیں جو اس خطے میں جو طاقت کا بیلنس ہے اس سلسلے میں, اس کے لیے وہ اب ایک خود اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں. اور پاکستان میرے خیال میں یہ تھی کہ کسی کی بحاف پہ یہ گفتگو نہیں ہو رہی پاکستان سے, میرے خیال میں خود کرنا چاہ رہے ہیں.
تو ویسے تو خیر مذائقہ اس میں نہیں ہے کہ سعودی عرب ایک مسلمان ملک ہے, پاکستان مسلمان ملک ہے, ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کی مدد کر رہا ہے, لیکن جب یہ مدد اندرونی سیاست تک, اندرونی امور مملکت تک آ جائے, تو آپ کے خیال میں اس سے پاکستان کا جو اندرونی سیاسی ڈھانچہ ہے, جو ڈائنامکس ہے, وہ متاثر نہیں ہوتے ہیں؟
دیکھیے, بالکل ہوتے ہیں, بالکل بھی, چاہے مسلمان ملک ہو چاہے غیر مسلم ملک ہو. میرے خیال میں ہر ملک کو اپنے انٹرسٹ کے, اپنے جو ان کے ہیں اچھا برا ہے, سوچ کے اپنے اندرونی فیصلے کرنے چاہیے. دیکھیے, ہمارے ہاں یہ ایک ہماری جو بناوٹی خرابی ہے نا, یہ اس کا ایک حصہ ہے. اور میں یہ نہیں اس میں کہنا چاہ رہی کہیں کہ یہ اس لیے یہ ٹھیک ہے, نہیں, میں صرف آپ کو یہ عرض کر رہی ہوں کہ یہ ہماری بناوٹ میں, ہماری مینوفیکچرنگ میں یہ ڈیفیکٹ ہے. اور وہ ڈیفیکٹ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے اپنے اندر گفتگو نہیں ہے, فوج اور سول کے جو ادارے ہیں اپنے ساتھ ایک دوسرے سے اعتماد کیے بغیر گفتگو کر رہے ہیں. ایسے وقت میں کسی بھی اور ملک کی یا کسی بھی اور اینٹیٹی کی ضرورت پڑتی ہے. سو اس وجہ سے یہ رول جو ہے یہ آتا ہے اور یہ بالکل اچھا نہیں ہے. پاکستان کے جو اندرونی مسائل ہیں وہ پاکستان کے اپنے لوگ جو ہیں آپس میں گفتگو کر کے طے کریں, اور اس میں چاہے سول قیادت ہو یا عسکری قیادت ہو, میرے خیال میں دونوں کو چاہیے کہ کوئی طریقہ ایسا وضع کریں جس سے وہ اپنے معاملے اندر ہی کریں.
یہ تھیں دفاعی تجزیہ نگار عائشہ صدیقہ. سیربین ابھی جاری ہے.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
Lights, camera, action.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں.
باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں اور اس کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز, پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
ایشز سیریز میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کے خلاف میلبرن میں کھیلے گئے چوتھے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر دوسری اننگز میں دو وکٹوں کے نقصان پر 103 رنز بنائے اور انگلینڈ پر 61 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے. اس سے قبل انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 491 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی, جبکہ آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 327 رنز بنائے تھے. انگلش کوچ ٹریور بیلس نے بالر جیمز اینڈرسن کے خلاف میڈیا کی جانب سے بال ٹیمپرنگ کے الزامات مسترد کر دیے ہیں. انگلینڈ کی فیلڈنگ کے دوران آسٹریلین ٹیلی ویژن پر ایک فوٹیج میں اینڈرسن کو گیند کے ساتھ ناخن کے ذریعے چھیڑ چھاڑ کرتے دکھایا گیا. انگلش کوچ نے آج کے دن کا کھیل ختم ہونے پر بی بی سی کو بتایا کہ یہ بال ٹیمپرنگ نہیں ہے اور اس بارے میں وہ امپائر سے بات کر چکے ہیں. نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو نیلسن میں کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں 47 رن سے شکست دے دی ہے. جیت کے لیے ویسٹ انڈیز کو 187 رن کا ہدف ملا تھا, لیکن پوری ٹیم 19 اوورز میں 140 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. میلبرن میں پاکستان کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کو دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں جیت کے لیے 206 رنز کا ہدف ملا, لیکن بارش کی وجہ سے کھیل متاثر ہوا اور پاکستان نے دو وکٹوں کے نقصان پر 60 رنز بنائے تھے کہ کھیل روکنا پڑا. انگلش پریمیئر لیگ میں فٹ بال کلب آرسنل نے فارورڈ پلیئر الیکسس سانچیز کے دو گولز کی بدولت کرسٹل پیلس کو 2 کے مقابلے میں 3 گولز سے شکست دے دی ہے. ٹینس سٹار نوویک جوکووچ انفٹ ہونے کی وجہ سے آج مبادلہ ورلڈ ٹینس چیمپئن شپ میں روبرٹو بوٹیسٹا آگوٹ کے خلاف میچ نہیں کھیل رہے. انہوں نے وڈرا ہونے کا فیصلہ میچ شروع ہونے سے 4 گھنٹے پہلے کیا. ان کی جگہ آج کا میچ برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے کھیل رہے ہیں. 12 گرینڈ سلیم ٹائٹلز کے فاتح جوکووچ جولائی میں ومبلڈن کوارٹر فائنلز کے بعد سے انجریز کی وجہ سے ٹینس کا کوئی میچ نہیں کھیل پائے.
کھیلوں کا احوال پیش کیا سبا ناز نے. پاکستان میں بائیں بازو کی جماعتوں نے ایک مشترکہ اجلاس میں 5 نکاتی لائحہ عمل پر اتفاق رائے کیا ہے. تفصیل پروگرام کے دوسرے حصے میں آنے کو ہے. یہاں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
پاکستان کے حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی مدد سے ایک اور این آر او کی کوشش ہو رہی ہے, جبکہ حکمراں جماعت مسلم لیگ نون نے ان الزامات کی تردید کی ہے. شام کے شمال مغربی علاقے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران باغیوں اور حکومتی فورسز کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں 66 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ایران کے مختلف شہروں میں دوسرے روز بھی حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں۔ جنوبی افریقہ کی آئینی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ پارلیمان سابق صدر زوما کی جانب سے سرکاری فنڈز کے غلط استعمال پہ ان کا احتساب کرنے میں ناکام رہی ہے۔ مصر کے حکام کے مطابق دارالحکومت قاہرہ کے جنوب میں گرجا گھر پر ہونے والے حملے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ وہ ملک واپس بھیجنے کے پہلے مرحلے میں 1,00,000 روہنگیا افراد کو میانمار بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
یا سلیمان سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ لندن اور جنیوا جیسے شہروں میں اشتہارات کی مہم کے بعد اب نیو یارک میں بھی فری بلوچستان موومنٹ کے پوسٹر آویزہ کیے گئے ہیں۔ نیو یارک کے معروف ٹائمز اسکوائر میں بل بورڈ اور ٹیکسیوں پر بھی فری بلوچستان کے پوسٹرز لگائے گئے ہیں۔ ورلڈ بلوچ آرگنائزیشن نامی تنظیم نے اس مہم کا اہتمام کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
نیو یارک شہر کے مشہور اور سیاحوں سے بھرے ہوئے ٹائم اسکوائر علاقے میں آج کل فری بلوچستان کے پوسٹرز جا بجا دکھ جاتے ہیں۔ کچھ عمارتوں پر بڑے بڑے بل بورڈز لگائے گئے ہیں جن پر ہیش ٹیگ فری بلوچستان لکھا ہوا ہے۔ یہ مہم ورلڈ بلوچ آرگنائزیشن نامی تنظیم نے شروع کی ہے، جس نے اس سے پہلے لندن اور جنیوا میں بھی ایسے ہی مہم چلائی تھی۔ بلوچستان کو پاکستان سے آزادی دلانے کے مطالبے کے ساتھ اس مہم کے منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ دنیا کو پاکستان میں رہنے والے بلوچ لوگوں پر مبینہ طور پر کیے جا رہے تشدد کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس مہم کے ایک منتظم نبی بلوچ نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا،
ایک تازہ میسج ہے دنیا تک پہنچانے کا، ایک پرم جمہوری احتجاج کا طریقہ جو ہم لوگوں نے اپنایا ہے، اس کا مقصد مین مقصد دنیا کو یہ بتانا ہے، اسپیشلی جو نیو یارک میں ٹورسٹ پلیس سے مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں وہاں پر ٹور کے لیے، تاکہ دنیا کو پتا چل سکے کہ وہاں پر پاکستانی آرمی بلوچستان میں کیا کر رہی ہے، اور ہزاروں لوگ غائب ہو چکے ہیں وہاں پر، اور ہزاروں کے حساب سے ہم کو تشدد لاشیں مل چکی ہیں بلوچستان میں۔ ایک کمپین ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ پاکستانی ظلم ستم جو بلوچستان پہ جاری ہے، یہ ہم ان کو ہائی لائٹ کر سکیں۔ جو ان کا سیاسی ایک آزادی ہوتی ہے، ایک انسانی آزادی ہوتی ہے، اس کے تھرو ہم بول رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں آزادی چاہیے، ہم اپنی آزادی کی جد وجہد کر رہے ہیں، اور بالکل ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ پاکستان سے امریکہ اور دوسرے جو ملک یونائیٹڈ نیشن کے اندر ان سے پوچھے، اسپیشلی رائٹس وائلیشن کے حوالے سے۔
ٹائم اسکوائر میں روزانہ لاکھوں لوگوں کا گزر ہوتا ہے، جن میں زیادہ تر سیاح ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 500,000 گاڑیاں بھی ٹائم اسکوائر سے ہو کر روزانہ گزرتی ہیں۔ فری بلوچستان کی اس طرح کی مہم کے بعد لندن اور جنیوا میں تو پاکستانی حکومت کے نمائندوں نے یہ کہہ کر احتجاج درج کیا تھا کہ یہ مہم پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے، لیکن بار بار رابطہ کرنے کے بعد بھی واشنگٹن میں مقیم پاکستانی امبسی سے ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ آیا پاکستان نے امریکہ سے بھی اس سلسلے میں کوئی احتجاج درج کرایا ہے یا نہیں۔ ورلڈ بلوچ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ فری بلوچستان کی مہم کے لیے ٹائم اسکوائر کے وسط میں اشتہاری بورڈ پر اور ٹیکسیوں پر بل بورڈز لگا کر مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہ اشتہارات نئے سال کی آمد تک لگے رہیں گے۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
اور اب رخ کرتے ہیں ایک بار پھر پاکستان کا، جہاں کراچی میں پریس کلب کے باہر ایک احتجاجی کیمپ لگایا گیا ہے۔ کمیٹی فار ریلیز آف مسنگ پرسنز اور انسانی حقوق کمیشن پاکستان کی اس کاوش کا مقصد سالانہ گمشدگیوں میں اضافے کی طرف توجہ دلانا ہے۔ ان گمشدہ افراد میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا۔ کراچی سے نامہ نگار سحر بلوچ کی رپورٹ۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے غیر قانونی طور پر غائب کیے گئے افراد کی بازیابی کے لیے ایک احتجاجی کیمپ کراچی پریس کلب کے باہر لگایا گیا ہے۔ اس احتجاجی کیمپ میں 18 سالہ مہلاب بلوچ بھی شامل ہیں، جن کے والد دین محمد بلوچ جون 2009 سے گمشدہ ہیں۔ ان کے گھر والوں کا خیال ہے کہ ان کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے۔
9 سالوں سے میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے آ رہی ہوں اور آج تک مجھے کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ جانتی وہ اب تک زندہ ہے یا پتہ نہیں کس حال میں، اور یہاں پہ یہ جو سارے مسنگ فیملیز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر مجھے اپنا درد محسوس ہو رہا ہے۔ میں 9 سالوں سے یہی پوچھ رہی ہوں پوری دنیا سے کہ مجھے بتایا جائے میرے ابو کہاں ہیں۔
انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے وائس چیئر پرسن اسد اقبال بٹ کے مطابق سینٹ کی حال ہی میں ہونے والی ان کیمرہ سیشن کا کوئی حل نہیں نکلے گا.
کوئی ایک کیس بتا دیں سینٹ میں ان کیمرہ بریفنگ کے بعد اداروں نے کسی ایک بندے کو بھی عدالت میں پیش کیا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بالکل اس کی کوئی اہمیت کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ خالی باتیں تھیں اور باتیں یہ سیاسی باتیں تھیں اور یہ ہم روز سنتے رہتے ہیں.
انسانی حقوق کی کارکن نغمہ شیخ نے کہا ہے کہ گمشدہ افراد کی لسٹ میں ہر قوم, فرقہ اور علاقوں کے لوگ شامل ہیں.
پنجاب میں تو بلاگرز کو اٹھایا گیا لیکن کچھ عرصے بعد جب وہ ریلیز ہو گئے تو ابھی ایک اور ایکٹیوسٹ جو ہے ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ رضا احمد خان, ان کو اٹھایا ہوا ہے. جب صغیر احمد کی ہم جب بات کرتے ہیں کراچی یونیورسٹی, مطلب یونیورسٹی کے پریمیسز اگر سیف نہیں ہے تو طلبہ کیسے وہاں پہ ایڈمیشن لیں گے, طلبہ وہاں پہ کیسے اپنی سرگرمی وہاں پہ جاری و ساری رکھیں گے.
کیمپ کے ذریعے انسانی حقوق کے اداروں نے پولیس, عدالتوں, صوبائی و وفاقی حکومت سے آئینی ذمہ داری پوری کرنے کی اپیل کی ہے. ساحر بلوچ, بی بی سی نیوز, کراچی.
پاکستان میں بائیں بازو کی بعض جماعتوں کے ایک مشترکہ اجلاس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا گیا. اس اجلاس میں شریک پاکستان مزدور کسان پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر تیمور رحمان سے میں نے پوچھا کہ اس اجلاس میں کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں.
جی, آج 10 جماعتوں کا اجتماعی اجلاس ہوا ہے جس میں تمام جماعتوں کی قیادتیں آئی تھیں اور ہم نے 5 بنیادی اصول طے کیے ہیں کہ جن اصولوں کی بنیاد پہ ہم سٹرگل کریں گے. وہ کیا ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ ہم مزدوروں, کسانوں اور غریب عوام کی نمائندگی کی کوشش کریں گے, ان کے طبقاتی مفادات کی نمائندگی کریں گے. دوسرا یہ کہ ہم سیکولر سیاست کی پروموشن کے لیے جدوجہد کریں گے. تیسرا یہ کہ ہم جمہوریت پسند سیاست, جس کے اندر ہم تمام قوموں کی مساوی حقوق, خواتین کے حقوق, اقلیتوں کے حقوق کو شامل کرتے ہیں, ان کے لیے جدوجہد کریں گے. چوتھا یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو معیشت ہے وہ ایک سوشلسٹ معیشت بنے. اور پانچواں یہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ ایک پرامن فورن پالیسی بنے اور دوسرے ملکوں میں مداخلت جو ہے وہ ختم ہو. یہ 5 بنیادی نکات ہم نے طے کیے کہ جس پہ تمام 10 پارٹیوں کا اتفاق ہے. اور دوسری پارٹی جو ہے وہ آج اٹینڈ نہیں کر سکی, ویسے وہ ان پرنسپل وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں.
اچھا, تو جنہوں نے اٹینڈ کیا, جو اجلاس میں شریک ہوئیں جماعتیں, کون کون سی جماعتیں تھیں
اس میں؟ جی, پاکستان مزدور کسان پارٹی تھی, عوامی ورکرز پارٹی تھی, اس میں مزدور محاذ, کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان, اس میں جی ایس ہند محاذ, اس میں جموں کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی, اس میں جموں کشمیر عوامی ورکرز پارٹی, اس میں ڈاکٹر ہری بلوچ کی بلوچستان نیشنل موومنٹ, اور میں پاکستان ٹریڈ یونین ڈیفینس کیمپین شامل تھا, اس میں عوامی جمہوری پارٹی بھی شامل.
اچھا,
یہ 10 جماعتیں تھیں.
ٹھیک, ڈاکٹر امام صاحب, کہ آپ نے جو 5 اغراض و مقاصد طے کیے ہیں, کیا ان کے حصول کے لیے آپ کسی قسم کا انتخابی اتحاد بنانے کا سوچ رہے ہیں کہ انتخابات میں حصہ لے کے اور اسمبلیوں میں اپنی نمائندگی لے کے اور پھر آپ ان کے حصول کے لیے کام کریں گے؟
ڈیفینیٹلی جی, جو جماعتیں ہیں وہ انڈیویجول بنیاد پر یہ فیصلہ کریں گی کہ وہ انتخابات میں جانا چاہتی ہیں نہیں, کیونکہ کچھ جماعتیں شاید انتخاب میں جانا نہ چاہیں, جو 10 جماعتیں آج اکٹھی ہوئی ہیں. مگر بہرحال وہ ان مقاصد کے اصول کے لیے ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں گی اور ایک دوسرے کی جدوجہد اور جستجو کو سپورٹ کریں گی. اور کچھ جماعتیں ہیں اس میں سے جنہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ الیکشن میں جائیں گی, جس میں عوامی ورکرز پارٹی اور مزدور کسان پارٹی ہم دونوں شامل ہیں, کہ ہم ڈیفینیٹلی الیکشن میں جائیں گے تو ایک دوسرے کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ بھی کریں گے, اور باقی جو جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے.
اچھا, اس سے پہلے بھی بائیں بازو کی جماعتیں اکٹھا ہوئی ہیں, ان کو کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن کوئی زیادہ لگتا نہیں کہ پاکستان میں وہ زیادہ کارگر رہی ہیں یا اس کا کوئی زیادہ مثبت نتیجہ نکلا ہے. اب کیا توقع ہے, اور اگر توقع ہے تو کس بنیاد پر ہے؟
اس میں جو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ کسی بھی حوالے سے بڑھتے ہوئے بحران پر قابو نہیں پا سکتی. اس میں خاص طور پہ جو معاشی بحران ہے اس کی بھی اگر ہم بات کریں, جس طرح وہ انیکوالٹی پھیل رہی ہے, بے روزگاری اور مہنگائی جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں, اور دوسرا اس سے بھی شاید زیادہ اہم کہ جو مذہبی انتہا پسندی پاکستان کے اندر پھیل رہی ہے اور جو دوسری طرف سے فوجی آمریت کا خدشہ ہے, ان دونوں چیزوں پر ہم سمجھتے ہیں کہ بائیں بازو کا ریکارڈ, بائیں بازو کی سوچ سب سے زیادہ کلیئر ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ عوامی حمایت ہمیں اس سلسلے میں حاصل ہوگی.
پاکستان میں بائیں بازو کی جماعتیں ایک بار پھر متحرک. یہ تھے پاکستان مزدور کسان پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر تیمور رحمان. یہ سال بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں قدغنوں اور پابندیوں کا سال رہا. سال کی شروعات ناکہ بندیوں، کرفیو اور انٹرنیٹ پر پابندیوں سے ہوئی اور اس کا اختتام ایک سخت سرکاری حکم نامے پر ہوا جس کے مطابق سرکاری ملازمین سوشل میڈیا پر اظہار خیال نہیں کر سکتے. فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلح تشدد کا خاتمہ کیا گیا ہے اور حکومت ہند نے مذاکرات کار کو تعینات کیا ہے. اس کے باوجود قدغنوں اور پابندیوں کا سلسلہ کیوں جاری ہے؟ سنتے ہیں سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور کی رپورٹ.
کرفیو، ناکہ بندی اور انٹرنیٹ پر آئے روز کی پابندیاں، یہ سال گویا پابندیوں کا ہی سال تھا. اس سب کے بیچ اب سرکاری ملازمین پر یہ قدغن کہ وہ سوشل میڈیا پر اظہار خیال نہیں کر سکتے. عوامی حلقے حیران بھی ہیں اور برہم بھی.
جمہوریت پر ایک دبا ہے، بات کرنے کے لیے جمہوریت پر لگایا پابندی، وہ تو ایک دبا ہے گورنمنٹ کے لیے. اگر کشمیر کی وادی کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ زیادہ تر بین ہی لگے رہتے ہیں، عام پبلک پہ بھی، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے.
حکومت کے مطابق رواں سال کے دوران 200 سے زیادہ شدت پسند، 40 عام شہری اور 80 فورسز اہلکار مسلح تشدد اور مظاہرین کے خلاف کارروائیوں میں مارے گئے. فوجی حکام کا دعویٰ ہے کہ مسلح تشدد اور مظاہروں پر اب قابو پا لیا گیا ہے. شاید اسی لیے سابق انٹیلیجنس افسر دنیشور شرما کو مذاکرات کار کے طور تعینات کیا گیا. لیکن سال کے اختتام پر سرکاری ملازمین پر اظہار رائے کی پابندی نے قیام امن کی کوششوں پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے. انسانی حقوق کے لیے سرگرم خرم پرویز کہتے ہیں کہ حکومت عدم تحفظ کا شکار ہو گئی ہے.
ایک طرف سے گورنمنٹ دنیشور شرما کو اپوائنٹ کرتی ہے انٹرلوکیوٹر ڈائیلاگ کرنے کے لیے، لیکن گراس روٹ پہ جو ڈائیلاگ ہو رہا ہے وہ وائلنس کا اور ہیجمنی کا ہی ڈائیلاگ ہے عوام کے ساتھ ہو رہا. گراس روٹ پہ لوگوں کو ایکسپریس کرنے نہیں دیا جا رہا اپنا اوپینین. پولیٹیکل ورکرز کو اریسٹ کیا جاتا ہے اپنا اوپینین بتانے کے لیے، تو پھر کون سا ڈائیلاگ ہوگا اور کس کے ساتھ وہ ڈائیلاگ ہوگا؟
کشمیر پورے بھارت میں واحد جگہ ہے جہاں طلبہ کو یونین بنانے کی اجازت نہیں. اکثر اوقات طلبہ کا غصہ بے قابو ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سرکاری ملازمین بھی اگر اپنے مطالبات لے کر سڑکوں پر آئیں تو انہیں بھی بخشا نہیں جاتا. اور اب ان کی زبان بندی کا مسئلہ. سول سوسائٹی کے کارکن فاروق ڈار.
کیونکہ وہ بھی کشمیری ہے، وہ بھی اسی کشمیر کا ہے، وہ اس کشمیریت کا حصہ ہے. پہلے وہ کشمیری ہے، بعد میں وہ ملازم ہے. اتنی قدغنیں لگا دی گئی، سوشل میڈیا بھی نہیں شیئر کر سکتا ہے اب یہاں کا ملازم، اس پہ بھی بات نہیں اپنی پہنچانے کی کوشش نہیں کر سکتا ہے وہ. میرے خیال سے یہ دیکھ کر بھی یہاں کی جو ہماری چیف منسٹر صاحبہ ہے اس کو استعفیٰ دینا ہے.
علیحدگی پسند طویل عرصے سے نظر بند ہیں اور وادی کی مرکزی جامع مسجد میں اکثر اوقات جمعہ کے اجتماع کی اجازت نہیں ہوتی. طلبہ پر تو پہلے ہی پابندیاں ہیں اور گرفتاریوں کا سلسلہ تھم نہیں رہا. بظاہر قیام امن کی سرکاری کوششیں جاری ہیں، لیکن پابندیوں کی وجہ سے وادی میں گھٹن کا ماحول ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
پاکستان کے معروف کو پیما محمد علی ستپارہ نیپال پہنچے ہیں، ایک ایسی جستجو میں جو دنیا میں کسی نے پہلے نہیں کی. ویسے تو 200 کو پیماؤں نے موسم سرما میں ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا ہے، لیکن وہ اس موسم میں اسے بغیر آکسیجن کے سر کرنے کی کوشش کریں گے. نامہ نگار ہارون رشید نے نیپال روانگی سے قبل محمد علی ستپارہ سے پوچھا کہ ایوریسٹ کی چوٹی سردی میں بغیر آکسیجن کے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتی ہے.
ونٹر میں جو ہے میں سمجھتا ہوں ننگا پروت کے حساب سے تو وہ اتنا خطرناک ماؤنٹین نہیں ہے، باقی ہائی الٹیچیوڈ اس کا زیادہ ہے، تو اس حساب سے تھوڑا خطرناک لگتا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ. اس میں فروز بائٹ ہونے کا اور آپ کی باڈی سن ہونے کا، دماغ جو ہے کام نہیں کرتا ہے، اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو شروع سے ہمارا اسی شعبے کے ساتھ تعلق ہے، تو اسی سال جو ہے اللہ کے کرم سے میں 2 ماؤنٹینس 8000 کے کر کے آیا ہوں. براڈ پیک میں نے جولائی میں 26 جولائی کو کی ہے 2017 میں، اور ننگا پربت فرسٹ آٹم ہے وہ بھی کر کے آیا، تو انشاءاللہ فزیکلی فٹ ہوں. پاکستان کا واحد کلمبر ہوں جس نے 6 دفعہ جو ہے ونٹر اٹیم کیے ہیں، جس میں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے ننگا پربت کے اوپر میں نے مجھے کامیابی حاصل ہوئی، وہ بھی فرسٹ ٹائم ان دا ورلڈ ہے، ورلڈ ریکارڈ ہے وہ بھی.
تقریباً 200 لوگوں نے اس کو بغیر آکسیجن کے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا ہوا ہے. آپ کا کیا مختلف ہے اس دفعہ، آپ کیا مختلف اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟
200 لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سمر میں کیا ہے، سمر میں جو ہے اس ایٹم کو کیا ہے، اور وتھ آکسیجن بہت سے لوگوں نے کیا ہے. تو ونٹر میں ابھی اس ماؤنٹین کے اوپر ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر جو ہے وداؤٹ آکسیجن کسی نے ٹرائی نہیں کی ورلڈ میں جو ہے, تو انشاءاللہ ہم ابھی کرنے جا رہے ہیں, انشاءاللہ پوری قوم کی دعا ہمارے ساتھ ہو تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں.
تو آکسیجن ساتھ لے کے جائیں گے ویسے ہی کہ اگر کوئی خطرہ ہو یا ضرورت پڑے جان بچانی ہو یا کچھ ہو تو آکسیجن لے کے جائیں گے, یا بالکل آکسیجن ساتھ ہوگی ہی نہیں؟
نہیں, بالکل آکسیجن ہمارے ساتھ ہی نہیں ہوگی. اگر کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو ہم واپس آ جاتے ہیں, آکسیجن ہم یوز نہیں کرتے.
تو آپ نے کہا 6 پیکس جو ہیں 8,000 سے اوپر کی وہ آپ نے سر کی ہیں بغیر آکسیجن کے, لیکن K2 ابھی باقی ہے, تو پہلے گھر پہ کام پورا کرنا ضروری نہیں تھا؟
تو بات آپ کی صحیح ہے, مگر جو ہے یہ موقع جو ہے بار بار نہیں ملتے, کیونکہ ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے بہت بڑا ایکسپینسو ماؤنٹین ہے, اس کے اوپر بہت خرچہ آتا ہے. تو ابھی یورپین کمپنیز نے جو ہے مجھے سپانسر کی ہے, تو اس لیے میں ماؤنٹ ایوریسٹ جا رہا ہوں.
تو اگر سر کر لیا تو کیسے جذبات ہوں گے اس وقت آپ کے؟
تو بس یہ ہمارا ایک خواب ہے, ایک ڈریم ہے, کیونکہ ہر جو مطلب ماؤنٹینئرنگ سے شعبہ رکھتا ہے یا کھیل سے شعبہ رکھتا ہے, اگر آپ ٹاپ میں پہنچ جاتے ہیں تو اس سب سے لالق پرچم کو لے کے مطلب کیا میں آپ کو بتاؤں کہ کیسی فیلنگ وہاں پہ محسوس ہوتی ہے, فخر محسوس ہوتا ہے.
اور اگر خدا نخواستہ ناکامی ہوئی تو اس صورت میں کیا جذبات ہوں گے؟
ناکامی کی صورت یہ ہے کہ وہ والی مثال ہے, گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. ظاہری بات ہے 2015 میں بھی ننگا پربت کے اوپر ہمیں ناکامی ہوئی تھی, پھر ہم نے ہمت نہیں ہاری اور انشاءاللہ پھر ٹرائی کریں گے.
لیکن یہ بتائیں کہ گھر کیا بتا کے آئے ہیں کہ میں کیا کام کرنے جا رہا ہوں؟
گھر والے مانتے نہیں تھے, تو میں ان کو کہتا تھا کہ سمر سے بہتر جو ہے ونٹر ہے, کیونکہ اس ونٹر میں جو ہے اورلنج کا مسئلہ نہیں ہے, سٹون کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح میں ان کو تسلی دے کے آتا تھا. جب جیون نے 2012 میں ہم لوگوں نے اٹیمپ کیا تو وہاں میرے ایک ساتھی میں نے کھویا, نثار حسین ستپارہ جو ہے وہ, اور ایک سوئٹزرلینڈ کا کلائنٹس اور ایک گریفٹ گوش آسٹریا کا تھا, انہوں کو ہوا اٹھا کے لے گیا. تو اس کے بعد سے جو ہے میری فیملی جو ہے وہ سمجھ گئی کہ یہ ہم سے جھوٹ بول کے جاتا تھا. تو ابھی تسلی دے کے آتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی اس سال بھی میں نے ان کو یہ تسلی دی ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ ایزی ماؤنٹین ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو K2 میں نہیں جا رہا ہوں, ایوریسٹ کے لیے جا رہا ہوں, اس طرح تسلی دے کے آیا ہوں.
بغیر اضافی آکسیجن کے ایوریسٹ کی چوٹی سر کرنے کے لیے پرعزم پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ گفتگو کر رہے تھے نامہ نگار ہارون رشید سے. واضح رہے کہ آپ جتنی بلندی پر جاتے ہیں آکسیجن کی مقدار ہوا میں اتنی ہی کم ہوتی جاتی ہے. سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. جمعے کے روز آپ سنتے ہیں ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے, جو آج 2017 کا آخری جمعہ ہے, اور اس مناسبت سے سنتے ہیں اس برس کھیلوں کی دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور بننے والے نئے ریکارڈز کی تفصیل. کھیلوں کے اس سالنامے کی یہ دوسری اور آخری کڑی ہے. ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور.
And now Buzz for Bolter! 6 wickets for Amy Shrubsole, England's hero! England win the World Cup!
جیسے ہم نے پرفارم کیا پچھلے کچھ سمے میں ٹیسٹ فارمیٹ میں, آئی تھنک وہ چیزیں ہم ون ڈے فارمیٹ میں بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں.
آسٹریلیا ہیو ون اینڈ دے ہیو ریگینڈ دی ایشز.
یوسین بولٹ از آسکنگ دی کوسچن ہیئر ایز ٹو ہوز ون دی گولڈ میڈل.
تھینک یو آل فار لسننگ, اٹس بین ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو.
ون سرو اوے فرام دی ٹائٹل
اینڈ ایس
فرام فیڈرر. Champion for an eighth time.
Ronaldo for the hat-trick. Of course he did. Of course, Cristiano Ronaldo.
2017 خواتین کرکٹ ورلڈ کپ اور ایشز کا سال. ویراٹ کوہلی بالرز پر حاوی تو روجر فیڈرر اور رونالڈو کسی سے کم نہیں. یوزین بولٹ, سنگاکارا اور رونی, الوداع. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. آج سال 2017 کے کھیلوں کے سالانہ جائزے کا دوسرا اور آخری حصہ, جس میں ذکر بھارتی کارکردگی کا, ساتھ ہی دیگر بین الاقوامی مقابلوں کا بھی تذکرہ. آغاز روایتی ایشز سے.
His work's on strike, coming towards a short ball, he goes for it, caught behind. Australia have won.
ایشز سیریز اس وقت آسٹریلیا میں جاری ہے, لیکن اسٹیو اسمتھ کی ٹیم نے پہلے تینوں ٹیسٹ میچز جیت کر ایشز دوبارہ حاصل کر لی ہے. اس اس سال بھارت نے متعدد بین الاقوامی مقابلوں کی میزبانی کرنے کے ساتھ ساتھ کئی اہم کامیابیاں بھی حاصل کیں۔ یہ سال بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے خاصا کامیاب رہا، یہ اور بات ہے کہ اس کی بیشتر کامیابیاں اپنے ہی میدانوں میں رہیں۔ بھارت اور 2017، آدیش کمار گپتا کے ساتھ۔
بھارت نے اس سال ٹیسٹ سیریز میں بنگلہ دیش، سری لنکا اور آسٹریلیا، اور ون ڈے سیریز میں انگلینڈ، ویسٹ انڈیز، سری لنکا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو شکست دی۔ انگلینڈ، سری لنکا اور نیوزی لینڈ کو تو 2020 میں بھی بھارت نے مات دی۔ ویسے سال کی شروعات میں ہی مہندر سنگھ دھونی نے ون ڈے اور 2020 میں کپتانی کا بوجھ وراٹ کوہلی کے مضبوط کندھوں پر ڈال دیا، جسے وراٹ نے بخوبی سنبھالا۔ ان کی اس سال ٹیسٹ اور ون ڈے میں شاندار کھیل دکھانے کی تمنا بھی پوری ہوئی۔
جیسے ہم نے پرفارم کیا پچھلے کچھ سمے میں ٹیسٹ فارمیٹ میں، آئی تھنک وہ چیزیں ہم ون ڈے فارمیٹ میں بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ بھی ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں۔
اس سال آئی پی ایل کا خطاب روہت شرما کی کپتانی میں ممبئی انڈینس نے محض ایک رنز سے اپنے نام کیا۔ روہت شرما کے لیے اس سے بہتر بھلا کیا ہوتا؟
ایسا میچز آپ کو اگر جیتنا ہے تو وہ پریشر ہمیشہ بنائے رکھنا ضروری ہے۔ کوشش یہی تھی، ٹائٹ بولنگ ڈالنا ہے، فیلڈنگ ایفرٹ 100% نہیں 100% سے زیادہ دینا ہے۔
آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں بھارت پاکستان سے 180 رن سے بری طرح سے ہارا، اور اس کے بعد آئی سی سی ویمنس ورلڈ کپ کے فائنل میں بھارتی ویمنس بھی انگلینڈ سے فائنل میں محض 9 رن سے مات کھا بیٹھی۔ ہار کا ٹھیکرا کپتان متالی راج نے کھلاڑیوں کے کم تجربے کے سر پھوڑا۔
And now both for Bowser! 6 wickets for Annie Shrubsole, England's hero! England win the World Cup!
But I think these girls are inexperienced of such a platform, playing the first finals, and I'm sure this experience will help them in the future.
Hockey mein Bharat ki men's aur women's dono teamon ne Asia Cup jeeta. Men's Hockey World League finals mein bhi Bharat ne teesra paydan hasil kiya, to sabiq kaptan Sardar Singh ko Bharat ka sabse bada sports award Rajiv Gandhi Khel Ratna mila.
Proud moment thi kyunki maine expect nahi tha ki abhi Bangalore mein camp chal raha tha, aur jaise jaise fir logon ke phone aane start hue to kafi acha laga.
Pro mukkebazi mein Bharat ke Vijendra Singh ki kamyabi دور جاری رہا، انہوں نے اپنا نواں مقابلہ چین کے محمد علی کے خلاف جیتا۔
سپر مڈل ویٹ چیمپئن ان دی ریڈ کارنر وجندر،
یہ تھوڑی زیادہ نہیں چلے گا بٹ اس سرپرائز میں، یہ سرپرائز کم آن۔
اس سال ہاکی انڈیا لیگ کا فائنل کلنگا لانسرز نے دبنگ ممبئی کو 4-1 سے ہرا کر اپنے نام کیا۔
And ladies and gentlemen, a big round of applause for the winners of the Hockey India League 2017. It's Kalinga Lancers.
لیکن اس سال سب سے زیادہ سرخیاں بٹوری بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو نے، حالانکہ وہ دبئی میں ورلڈ سپر سیریز کے فائنلز کے فائنل میں جاپان کی اکانے یاماگوچی سے ہار گئی، لیکن اس سال انہوں نے سید مودی انٹرنیشنل، انڈیا اوپن اور کوریا اوپن میں فتح حاصل کی، تو ورلڈ چیمپئن شپ اور ہانگ کانگ اوپن کے علاوہ سپر سیریز کا فائنل کھیلی۔ انڈیا اوپن میں تو انہوں نے ریو اولمپک چیمپئن اسپین کی کیرولین مارن کو 21-16 سے خطابی مقابلے میں مات دی۔ آخر میں کہنا پڑے گا کہ بیڈمنٹن میں ہی بھارت کے کے شری کانت نے اس سال فرینچ اوپن، ڈنمارک اوپن، آسٹریلین اوپن، انڈونیشین اوپن اور سنگاپور اوپن جیت کر اپنا لوہا منوایا، تو بھارت نے انڈر 17 عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کی میزبانی بھی کی، جس کا چیمپئن بنا انگلینڈ، وہ بھی پہلی مرتبہ۔
Gianni Infantino, FIFA's president, will hand over the biggest prize in under 17 world football. It belongs to England.
یہ تھا بھارت کا سال 2017 کا کھیلوں کا لیکھا جوکھا۔ دیکھنا ہے سال 2018 کیسا رہتا ہے۔
Usain Bolt is asking the question here as to who's won the gold medal. Justin Gatlin in lane number 8 and Christian Coleman has come through into second place.
Athletics ki duniya mein apni dhaak bithane wale Usain Bolt 100 meters ki apni aakhri race ko yaadgar na bana sake aur teesre number par aaye. Alami Athletics Championship mein shirkat ke saath hi Usain Bolt ka bain al-aqwami career bhi ikhtitam ko pahunch gaya. اس سال روجر فیڈرر اور رافیل نڈال کے سامنے کسی دوسرے کا چراغ نہ جل سکا۔ فٹنس مسائل نے نوویک جوکوویچ اور اینڈی مرے کو گھیرے میں لیے رکھا۔ टेनिस कोर्ट से सबानास।
ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, जब राफेल नडाल और रॉजर फेडरर के बारे में आम राय यही थी कि अब इन दोनों का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन दोनों न सिर्फ टेनिस कोर्ट में वापस आए बल्कि गए दिनों की झलक दिखाने में भी कामयाब हो गए। इस साल इन दोनों ने दो दो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते।
वावरिंका's forehand. Here's Nadal goes cross court with the forehand and Wawrinka makes a hash of the volley. And for the 10th time we see Nadal collapse to the clay at Roland Garros.
नडाल ने क्ले कोर्ट पर अपनी बढ़तरी साबित की और फिर यूएस ओपन का टाइटल भी अपने नाम किया। नडाल ने इस साल सबसे ज्यादा 10 टूर्नामेंट्स के फाइनल खेले, लेकिन जीत के एतबार से रॉजर फेडरर बाजी ले गए, जिन्होंने इस साल सबसे ज्यादा 7 टाइटल्स जीते। रॉजर फेडरर ने साल का आगाज ऑस्ट्रेलियन ओपन की जीत से किया और फिर उन्होंने विंबलडन से अपने वालेहाना लगाव का सबूत 8वां टाइटल जीत कर दिया।
One serve away from the title.
Yes,
an ace from Federer, champion for an eighth time.
ये उनका मजमुई तौर पर 19वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था। टेनिस की दुनिया के सफेवल के दीगर दो खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और एंडी मरे पूरा साल फिटनेस मसाइल से दो चार रहे। खवातीन खिलाड़ियों में सरीना विलियम्स ने साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, लेकिन उसके बाद बच्ची की विलादत के सबब वो टेनिस मुकाबलों से दूर रहीं और उनकी गैर मौजूदगी में 3 मुख्तलिफ खिलाड़ी 3 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स की फातह के तौर पर सामने आईं। येलेना ओस्टापेंको फ्रेंच ओपन की चैंपियन बनी। विंबलडन टाइटल गार्बिन मुगुरुजा के नाम रहा, जबकि यूएस ओपन की फातह स्वेन स्टीफन्स रहीं। वर्ल्ड टूर फाइनल्स में कामयाबी ग्रिगोर डिमित्रोव के हिस्से में आई। WTA फाइनल्स का एजाज कैरोलाइन वोज़नियाकी ने जीता। राफेल नडाल ने साल का इख्तिताम आलमी नंबर 1 पर किया, जबकि खवातीन में यही एजाज सिमोना हालिप के नाम रहा। इस साल डेविस कप फ्रांस ने जीता, जिसने फाइनल में बेल्जियम को शिकस्त दी।
For the hat-trick! Of course he did! Of course Cristiano Ronaldo does it again! It's another Champions League hat-trick!
Cristiano Ronaldo ka jadoo sar chadkar bolta raha, jinhone Ballon d'Or ki trophy 5vi martaba hasil ki aur FIFA ke behtareen footballer bhi qarar paaye. Ronaldo ki team Real Madrid bhi kisi se kam na rahi. Usne pehle Champions League title jeeta aur phir FIFA Club World Cup.
It's a special moment for Wayne Rooney. It's his first hat-trick in the Everton colours.
England ke footballer Rooney ne Manchester United se taweel wabastagi khatm ki aur Everton mein shumuliyat ikhtiyar ki. Lekin is saal unhone bain-ul-aqwami football ko khairbaad kehne ka elaan kar diya.
Down towards third man, he gets himself a single. He brings up the century. Kumar Sangakkara 100 not out.
Sri Lanka ke Kumar Sangakkara ne is saal sare ki taraf se county cricket mein runs ke ambar laga diye, lekin unhone bhi cricket ke maidanon se rukhsat lene ka sahi waqt jana aur kaha alvida.
88 for one. Stoneman is 37 and that, ladies and gentlemen, is the end of it. Thank you all for listening. It's been wonderful talking to you. You all say you're going to miss me. I tell you what, I'm going to miss you something.
Munfarid andaaz aur labo lehje ke cricket commentator Henry Blofield ne mike se apni taweel wabastagi khatm karne ka elaan kar diya. Ji haan, ye wahi Henry Blofield hain jinki Sharjah mein cricket commentary ke dauran jis khatoon par nazar padti uske kaano mein bunde baaliyon ka zikr zarur hua karta tha. اور آخر میں بین الاقوامی اسپورٹس کی خاص خاص خبروں کے ساتھ لاہور سے سلطان محمود۔
شنگائی میں چین کی فینگ شان شان نے ایل پی جی اے ویمن گولف میں ورلڈ نمبر 1 کا اعزاز حاصل کیا۔ چین کے لینگ ڈان نے ملیشیا کے ورلڈ نمبر 1 لی چونگ وی کو ہرا کر ملیشین اوپن بیڈمنٹن سپر سیریز جیتی، اور چین کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ چن لانگ نے ایشین چیمپئن شپ جیتی۔ سول میں انڈیا کی پی وی سندھو نے کورین اوپن سپر سیریز، اور ٹوکیو میں ڈینمارک کے وکٹر ایلکسن نے جاپان اوپن بیڈمنٹن چیمپئن شپ جیتی۔ چوتھی اسلامک سولیڈیریٹی گیمز باکو میں منعقد کی گئیں، جو میزبان آذربائیجان نے جیتی۔ اشکآباد میں ترکمانستان نے 5ویں انڈور اینڈ مارشل آرٹ گیمز، انڈیا نے ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ، اور کوالالمپور میں ملیشیا نے 29ویں ساؤتھ ایسٹ ایشین گیمز جیتی۔ نیوزی لینڈ میں مصر نے ورلڈ ٹیم جونیئر اسکواش، اور چنئی میں ہانگ کانگ کے میکس لی نے ایشین مینز اسکواش چیمپئن شپ جیتی۔
اور اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
سربین، اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر عبد الوہاب، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جے میگانی، اور اسلام آباد میں اسرار الحق سربین کی ٹیم اجازت چاہتی ہے، خدا حافظ. میری طرف سے سب کو نیا سال مبارک، اور آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
پاکستان کے حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی مدد سے ایک اور این آر او کی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ حکمراں جماعت مسلم لیگ نون نے ان الزامات کی تردید کی ہے. پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا نیو یارک میں فری بلوچستان موومنٹ کے پوسٹر آویزاں کیے جانے کا، تو آپ کو بتائیں کہ اس بارے میں واشنگٹن میں مقیم پاکستانی سفارتکار نے ابھی ابھی بی بی سی کو فون پر بتایا ہے کہ پاکستان نے باقاعدہ اس مسئلے کو امریکی وزارت خارجہ کے ساتھ اٹھایا ہے. شام کے شمال مغربی علاقے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران باغیوں اور حکومتی فورسز کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں 66 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. جنوبی افریقہ کی آئینی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ پارلیمان سابق صدر زوما کی جانب سے سرکاری فنڈز کے غلط استعمال پہ ان کا احتساب کرنے میں ناکام رہی ہے. مصر کے حکام کے مطابق دارالحکومت قاہرہ میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.